اب ان الفاظ کو خط و کتابت کے ذریعے ماضی و مستقبل کے ساتھ آپ ملاتے ہیں، کیونکہ زبان کے ذریعے جو الفاظ ہوتا ہے وہ حال حاضر میں کارآمد ہے اور موجودہ لوگوں کے لیے کارآمد ہے، لیکن تحریر کے ذریعے کیا کرتے ہیں آپ، اس کو ہزاروں سال پرانے سے بھی مربوط کرتے ہیں، ہزاروں سال آئندہ سے بھی مربوط کرتے ہیں، ہزاروں کلومیٹر دور لوگوں سے بھی مربوط کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ زبان کی، ایک زبان کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو ہر چیز، اب آنکھوں کی نعمت کو دیکھو، کتنے لاکھوں سیلز مل کر دیکھنے کا کام کرتے آپ، آپ کیا ہے اگر رنگی ٹی وی کی طرح مختلف رنگوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے جانور بس اوقات صرف دو رنگ کو دیکھ سکتے ہیں، بلیک اینڈ وائٹ، قدیم زمانے میں، آج کل بھی ایسا ہے، کچھ ٹی وی ایسا ہے صرف دو رنگ سے زیادہ نہیں دکھا سکتے۔ اب رنگی ٹی وی کے عادی ہونے کے بعد مزہ نہیں آتا ہے۔ تو یہ آپ آنکھوں کو دیکھیے، کان کو دیکھیے، لہریں آتی ہے، کان میں ایسا سسٹم رکھا ہے لہروں کو کیا کرتا ہے، تبدیل کرتا ہے آواز میں، ہر چیز میں، یعنی دل میں سیلز، کتنے سیلز تک ایک منٹ میں آکسیجن پہنچاتا ہے پمپنگ کے ذریعے۔ تو یعنی در حقیقت خدا کی نعمتوں کو گنو، وہ تو خود قرآن نے فرمایا کہ آپ گن نہیں سکتے، لیکن نعمتوں کی یاد آوری سے کیا ہوتا ہے، خدا کی معرفت بڑھ جاتی ہے، محبت خدا بھی بڑھ جاتی ہے، ذمہ داری کے احساس بھی بڑھ جاتا ہے، نعمتوں کے قدردان بھی ہو جاتا ہے۔ اذکروا یا بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تمہیں دی ہے۔ یہ بنی اسرائیل، یا عربی زبان میں حرف ندا ہے، حرف ندا تو بہت ہے لیکن سب سے زیادہ جو ندا کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ یا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں قرآن میں، زیارتوں میں، مختلف جگہوں پر یا کے ذریعے پکارتے ہیں، ندا دیتے ہیں۔ بنی ابن، اولاد، بیٹا، بیٹے، بیٹی کو بنات کہتے ہیں، ابنا مفرد ہے، بنات جمع، معنی کے لحاظ سے جمع ہے، ابن مفرد ہے، ابنا جمع ہے۔ تو باپ چونکہ جیسے بننا ہے، بنا کہتے ہیں بلڈنگ کو، باپ کے اوپر، باپ بنیاد ہے بیٹے کے لیے، اسی لیے ابن کہتے ہیں۔ یہ بیٹا کی بنا کس پر ہے؟ باپ کے اوپر ہے۔ تو یا بنی اسرائیل، اے اولاد اسرائیل، ابنا اسرائیل، فرزندان اسرائیل، اسر، اسر یا اسرا بندہ کو کہتے ہیں، عبد کو، ایل خدا، عبداللہ یعنی بندہ خدا، بنی اسرائیل یعنی اے اولاد اسرائیل، اولاد بندہ خدا، یہ لقب تھا کس کا اور نام ہو گیا حضرت یعقوب کا، حضرت یعقوب کا نام ہو گیا بندہ خدا، ظاہر ایک استعمال ہوا ابتدا میں لقب، پھر نام بن جاتا ہے، حضرت یعقوب کا نام ہے بنی اسرائیل۔ اے بنی اسرائیل، یہ جو یہودی ہے، یہ اس کا قائل ہے کہ دین یہود مخصوص ہے اسرائیلیوں کے، بنی اسرائیل کے ساتھ، تو اسی لیے ان کے جو بے دین ہیں وہ بھی اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں، کیونکہ بے دین بھی قومیت کو مانتے ہیں، دیندار دین کے حوالے سے، بے دین قومیت کے حوالے سے۔ کہتے کہ دین یہود مخصوص ہے کس کے ساتھ؟ بنی اسرائیل کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ نے دین یہود کو لایا ہے صرف بنی اسرائیل کے لیے، لیکن ہمارے عقائد کے مطابق قرآن میں صریح ہے کہ مخصوص بنی اسرائیل نہیں، اگرچہ آپ نے بنی اسرائیل کو فرعون کی گرفتاری سے، شکنجے سے، عذاب سے نجات دی، ان کو مصر سے لایا نجات دینے کے لیے، نہ ان کے پیغام حضرت موسیٰ مخصوص ہو بنی اسرائیل کے ساتھ. آپ دیکھتے ہیں یہودی تبلیغ نہیں کرتے, ورنہ دنیا کے شاید 20-30% یہودی ہو جاتے, کیونکہ وہ یہودیت کی طرف نہیں بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا دین یہود مخصوص ہے بنی اسرائیل کے ساتھ, اسی لیے دعوت نہیں دیتے. اے بنی اسرائیل اذکرو, تم یاد کرو نعمت التی انعمت علیکم, میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر نازل کی ہے, تمہیں دی ہے. خطبہ قاصعہ نہج البلاغہ کے انتہائی تفصیلی اور انتہائی لمبا خطبہ ہے, اس میں یہی زیادہ تر بنی اسرائیل کی تاریخ کو مولا بیان فرماتے ہیں, کس مقام پر تھے, کس مقام پر پہنچ گئے, جب متحد تھے, آقا تھے, سردار تھے, بادشاہ تھے, دنیا ان کے ماتحت تھی, اور جب پراکندہ ہو گئے, نافرمان ہو گئے, آپس میں لڑنے لگے تو غلام بن گئے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, اور دوسروں نے ان پر ہر قسم کے ظلم کیا. اور پھر مسلمانوں کو مولا خطاب کر کے فرماتا ہے تمہاری بھی یہی حالت ہے, یہی کیفیت ہے, جب متحد ہوں گے دنیا کے آقا بنیں گے, جب اختلاف کریں گے تو دنیا کے غلام بنیں گے. خطبہ قاصعہ جو مشہور خطبہ ہے نہج البلاغہ کا, فرماتے ہیں اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں دی ہے. اوفو, تو یہاں سے درحقت یاد کرو نعمت تو توحید کی طرف بھی دعوت ہے, شکر خدا کی طرف بھی دعوت ہے, نعمت کو یاد کرو تاکہ شکر ادا کرو. توحید کی طرف بھی دعوت ہے, معرفت خدا کی طرف بھی دعوت ہے, شکر خدا کی طرف بھی دعوت. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ, اس کے بعد فرماتا ہے کہ تم وفا کرو اس عہد کا جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے, تم نے عہد کیا ہے, پیمان منعقد کیا ہے میرا اور تمہارے درمیان, تم نے عہد کیا ہے میرے ساتھ, وعدہ کیا ہے میرے ساتھ, اس وعدہ کا وفا کرو. اوفی بعہدکم, تو میں نے جو وعدہ تمہارے ساتھ کیا ہے اس کا میں وفا کروں گا, تم اپنے وعدہ کا وفا کرو تو میں تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا اس کا وفا کروں گا. البتہ جب بندہ وعدہ وفا کرتا ہے توفیق الہی کی ضرورت ہے, لیکن بس اوقات خدا کی توفیق کے باوجود توفیق سے حسن استفادہ نہیں کرتا ہے. ابھی یہ نعمتیں یاد کرو تو خود بخود خدا کی طرف بندہ آئے گا, لیکن بہت سے لوگ نعمتوں کو یاد نہیں کرتے ہیں. تو اوفو بعہدی, میرے ساتھ جو عہد تم نے کیا ہے, عہد کیا ہے, قرآن میں ارشاد ہوتا ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انہ لکم عدو مبین وانا اعبدونی هذا صراط مستقیم. اے بنی آدم, کیا میں نے تم سے عہد نہیں کیا کہ شیطان کی غلامی مت کرو, شیطان کی اطاعت مت کرو, شیطان کی عبادت مت کرو, وانا اعبدونی میری اطاعت کرو, هذا صراط مستقیم انہ لکم عدو مبین, شیطان تمہارا کلم کھلا دشمن ہے, اپنے دشمن کی تو اطاعت مت کرو. وانا اعبدونی میری عبادت کرو, میری اطاعت کرو, هذا صراط مستقیم, صراط مستقیم یہی ہے. صراط مستقیم صرف مثبت نہیں ہے, منفی کو ترک کرنا, مثبت کو اپنانا, تولا تبرا دونوں کے مجموعہ کا نام صراط مستقیم ہے. لا الہ ٹھکرانا ہے سارے غلط معبودوں کو, الا اللہ خالق حقیقی کو ماننا. یہ جو کہتے ہیں نا تبرائی کیوں ہے آپ لوگ, واضح ہے صرف ایک طرف ہونے سے راہ راست پر نہیں آتا, منفی کو ٹھکرانا پڑے گا, مثبت کو اپنانا پڑے گا, تب اعتدال پر رہتا ہے, توازن پر رہتا ہے, گمراہی سے بچ سکتا ہے. تو فرماتا ہے کہ شیطان کی عبادت مت کرو, میری عبادت کرو, یہ صراط مستقیم ہے. عرض کے مشرکین عرب بھی کیا تھے آغا, مشرکین عرب بت پرستی کرتے تھے, بتوں کی پوجا کرتے تھے, بتوں کو رب مانتے تھے, لیکن خدا کو بھی مانتے تھے, خدا کو بتوں سے بالاتر بھی مانتے تھے. اللہ کو، لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله ليقولن الله، اگر ان سے پوچھے آسمان و زمین کا خالق کون ہے، کہتے اللہ ہے. یا دوسرے آیت میں کہتے خلقنا العزیز الحکیم، خدا نے خلق کیا ہے. خدا کو مانتے ہیں لیکن سات بتوں کو بھی رب سمجھتے تھے، بتوں کو بھی قاضی الحاجات سمجھتے تھے. نہیں، مثبت کو مثبت ماننا ہے، منفی کو منفی ماننا ہے. خدا کو ماننا ہے، بتوں کو ٹھکرانا ہے. لا الہ الا اللہ، پہلا نفی کیا جو غلط معبود ہے، اور پھر خدا تک پہنچ سکتا تھا. تو فرمایا کیا، شیطان کو کہ عبادت نہیں کرنا ہے، میری عبادت، یہ صراط مستقیم ہے. احد کی اور ایک مثال قرآن نے دی ہے، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ أَحَدِي الظَّالِمِينَ. خدا نے فرمایا میرا احد، امامت عہد الہی ہے، وہ عہدہ ہے جو خدا دیتا ہے، پیمان الہی ہے، وہ ظالمین تک، گناہگاروں تک نہیں پہنچ سکتا، گناہگاروں تک نہیں پہنچ سکتا. تو اس عہد کا بھی تمہیں خیال رکھنا، اپنے رہبر، اپنا امام ظالمین کو نہیں بنانا ہے. امامت دیکھیے، انبیاء جو آئے ہیں، نبی ہونے کے حوالے سے خدا کی طرف سے آسمان سے خبریں لایا، نبی خبر لانے والا، نبا خبر کو کہتے ہیں. اور رسول ہونے کے ناطے سے خبریں، ہاں، پیغام پہنچانے والا، نمائندہ ہے، پیغام پہنچانے والا ہے. اور امام ہونے کے ناطے سے رہبری کرنے والا، جس کی پیروی کی جاتی اس کو امام کہتے ہیں. تو اسی لیے کیا ہے، یعنی ہمیشہ امامت کے سلسلہ موجود تھا. خدا نے حضرت ابراہیم نے جب دعا کی میرے اولاد کو امامت کے مقام پر فائز کرو، تو خدا نے کیا کہا، آپ کے اولاد میں سے جو ظالم ہے اس کو امامت نہیں دی جا سکتی، اور آپ کے اولاد میں سے جو ظالم نہیں ان کے لیے قبول فرمایا خدا نے. بس جتنے انبیاء از اولاد حضرت ابراہیم تھے، سب کو امامت کے مقام پر فائز کیا ہے. اسی دعا ہی سے معلوم ہوتا ہے، خدا کی قبولیت سے معلوم ہوتا ہے. اسی لیے انبیاء عام طور پر کیا ہے، امامت کے مقام پر فائز. تو ظاہر ایک نظریہ ہے، خدا کی طرف سے پیغام لایا ہے، پھر پیغام کو لوگوں تک پہنچایا ہے، پھر پیغام کو عملی کرنے کی کوشش کرنا ہے نا، یہ تو فطری مسئلہ ہے. اس پیغام کو عملی کرنے کی کوشش کرنا، امامت وہی ہے. لا ينال احد الظالمین، احد امامت، احد الہی ہے. اس حوالے سے تم اپنے حق ادا کرو. پوری تاریخ گواہ ہے. ایک عالم اسلام کے ایک بہت بڑے عالم ابن قتیبہ ہے غالباً، کہتا ہے کہ جتنے خون امامت کے مسئلہ پر بہایا گیا ہے، کسی اور مسئلہ پر اتنا خون نہیں بہایا گیا ہے. امامت سے وہ کامل شیعہ عقیدے کے مطابق جو امامت ہے، سارے نہیں لیتے، صرف حکومت کے حوالے سے مد نظر ہے اس کا، یعنی حکومت کے لیے سب سے زیادہ خون بہایا گیا ہے. اب دیکھ رہے ہیں کہ حکومتوں کا کتنا اثر ہے قوموں کی سعادت میں، شقاوت میں، ظلم میں، ستم میں، حقوق پہنچنے میں، حقوق سے محروم کرنے میں. اب خود دیکھیں، ابھی بھی دیکھیے، اس صدی میں جو پوری دنیا گاؤں بن گئی ہے، اور گاؤں کا کیا ہے، وہ سربراہ امریکہ ہے، حکومت اس کے پاس ہے، طاقت اس کے پاس ہے. تو امامت یعنی صرف حکمرانی کے معنی ہی میں، یعنی امام یعنی جس کی پیروی ہونی چاہیے، جس کی پیروی کی جاتی ہے، علمی لحاظ سے جس کی پیروی، فکری لحاظ سے جس کی حکمرانی ہے وہ علمی امام ہے، سیاسی لحاظ سے جس کی پیروی کی جاتی ہے، جس کے پاس سیاسی طاقت ہے وہ سیاسی امام ہے. اسی سیاسی امام ہی کے حوالے سے دیکھیے، دین کا مقصد جو انسانوں کی نجات ہے، انسانوں کی تربیت ہے، اس میں حکومت کا کتنا اثر ہے، امام سیاسی کا کتنا اثر ہے، آپ خود دیکھیے. تو فرمایا کہ میرے ساتھ جو عہد کیا ہے تم اس عہد کا وفا کرو تو میں وفا کروں گا اس عہد کے جو تمہارے ساتھ کیا ہے۔ تو یہی عہد بندگی ہے، اطاعت ہے، امامت ہے، نبوت ہے، سب عہد الہی ہے۔ ہم نے عہد کیا خدا کے ساتھ کہ اس صراط مستقیم پر چلنا ہے۔ اور خدا نے کیا عہد کیا ہے؟ مثلا ایک عہد خدا کیا ہے، ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو، پکارو، میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ یہ عہد الہی نے، لوگ بس اوقات کہتے ہیں ہم دعا کرتے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، تو خدا نے وعدہ کیا ہے۔ لیکن آپ اپنے عہد کا وفا کرو، خدا بھی اپنے عہد کا وفا کرے گا۔ پیغمبر کے ایک حدیث میں فرماتا ہے کہ اگر آپ لوگ تقوی و ایمان کے شرائط پر فائز ہو تو پانی پر چل سکو گے، پانی کے اوپر سے چل کر جا سکو گے۔ تو اپنے عہد کا وفا کرو۔ تو ایک عہد خدا نے کہا ہے کہ تم دعا کرو، تمہاری دعا میں قبول کرتا ہوں، ادعونی استجب لکم، یہ خدا کا وعدہ ہے۔ تو ہم اب ہم اپنے عہد کو وفا نہیں کرتے، دعا نہیں کریں، نہیں، دعا تو ہر صورت میں کرنا ہے۔ ایک ہوتا ہے وعدہ الہی، خدا پر آپ اعتراض کریں گے کہ خدایا تو نے وعدہ کیا تھا تمہاری دعا قبول کرنا ہے، کیوں قبول نہیں ہوا؟ جواب یہ کہ آپ نے اپنے عہد کا وفا نہیں کیا۔ لیکن امید قبولیت دعا ہمیشہ ہے، حتیٰ کفار کی دعا خدا قبول کرتا ہے۔ حتیٰ کفار دعوا اللہ مخلصین له الدین فلما نجاهم الى البر اذا هم یشرکون، جب کشتی ٹوٹ جاتی ہے، ہر جگہ سے نا امید ہو جاتے ہیں لوگ، اور پھر ان کی فطرت بیدار ہو جاتی ہے، فطرت خدا شناسی بیدار ہو جاتا ہے، خدا کے درگاہ میں پناہ مانگتے ہیں، تو خدا کو خلوص کے ساتھ پکارتے ہیں، تو خدا ان کو نجات دیتا ہے۔ لیکن جب نجات پاتے ہیں پھر دوبارہ خدا کے لیے شریک قائل ہو جاتے ہیں۔ قرآن خود کہتا ہے، دیکھو مشرکین کی کوئی معروف واقعہ آپ کو بھی یاد ہوگا، جو بہت بڑی کشتی تھی، سب سے بڑی کشتی بنائی گئی، تو کشتی کے مالک نے کہا کیا، اس کشتی کو خدا بھی غرق نہیں کر سکتا ہے۔ جب کشتی چلنے لگی کچھ عرصہ کے بعد اعلان ہوا کشتی خطرے سے دوچار ہے، سمندر کے اندر جو پہاڑ ہے، برف کا پہاڑ، جو بھی پہاڑ، اس سے ٹکرانے کا خطرہ بہت ہی زیادہ ہے۔ تو کہتے ہیں جب یہ خطرہ یقینی ہوا، سب جو بہت سے لوگ وہاں منکر خدا بھی تھے، بہت سے لوگ دیندار بھی تھے، سب کے سب اس کشتی کے اندر جو عبادت خانہ تھا اس میں گئے خدا کی درگاہ میں دعا مانگنے کے لیے، منکرین بھی گئے، کیونکہ اس وقت فطرت بیدار ہو جاتی ہے، یعنی انسان سے دنیا کی امیدیں ختم ہو جاتی ہے، خود رہ جاتا ہے اپنی فطرت کے ساتھ، پھر وہ فطرت خدا شناسی بیدار ہو جاتی ہے۔ لیکن میں نے غالباً مثال دیا آپ کو، فرض کیجئے تھوڑی سی تکلیف ہے آپ کو، تکلیف ہے، اچانک ایسی خوشی کی خبر سنتے ہیں کہ بالکل تکلیف بھول جاتے ہیں، دو تین گھنٹے کے بعد وہ خوشی کی خبر ہلکی ہو جاتی ہے، تو دوبارہ تکلیف کا احساس کرتے ہیں، تکلیف تھی لیکن خوشی کی خبر زیادہ ہونے کی وجہ سے تکلیف کا احساس ختم ہوا تھا، جب وہ اس خوشی کی خبر کمزور پڑ گئی تو تکلیف دوبارہ عود کر آتی۔ اسی طرح سے انسان، جب تک انسان کے اندر فطرت الہی ہے، لیکن جب تک دنیا سے، مادیات سے وابستہ ہے، ان سے امیدیں رکھا ہوا ہے، تب تک انہی میں غرق ہوتا ہے۔ جب دنیا و مافیہا سے نا امید ہو جائے، کشتی ٹوٹ جائے، صرف ایک تختے پر رہ جائے، اس وقت کیا ہے، پھر اس کی فطرت بیدار ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک اہم چیز ہے کہ تم اپنے عہد کو وفا کرو تو خدا بھی وفا کرے۔ اگر ہم نے وفا نہیں کیا تو مایوس نہیں ہونا ہے، مایوس نہیں ہونا ہے، بلکہ دعا کے ثمرات دنیا میں مرتب نہ ہوا تو آخرت میں ضرور مرتب ہوگا۔ بلکہ دعا کے بارے میں کیا کہا، اب یہ ماہ رمضان ماہ دعا ہے، دعا مخ العبادہ، روایت میں ہے، عبادت کے مغز دعا ہے، جان عبادت دعا ہے، کیونکہ عبادت میں کیا ہے، بندہ خدا سے وابستگی کا احساس کرتا ہے، خدا کے سامنے چھوٹا ہونے کا احساس کرتا ہے، انہیں سمجھتا ہے کہ میں صرف خدا کے سامنے محتاج ہوں، میں صرف خدا سے وابستہ ہوں، اس عالم میں میرے مشکلات کا حلال خدا ہے، اس عالم میں طاقتور خدا ہے، میں اور پوری کائنات خدا سے وابستہ ہے. یہ احساس حقیقت عبادت ہے، اور یہ دعا کے وقت انسان کو یہ احساس پیدا ہوتا ہے، حقیقی دعا کے وقت یہ احساس کرتا ہے کوئی اور میرے مشکل حل نہیں کر سکتا ہے. تو اسی لیے دعا در حقیقت جان عبادت دعا ہے، جان عبادت دعا ہے، وہاں عبادت کا بندگی کا مزہ کا احساس وہی پر کرتا ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ تو دعا تو اس صورت میں بھی، اور اس کے علاوہ ہماری دعاؤں میں کیا ہے، اور بھی بہت سے نکات ہیں، فی الحال اس کے وقت نہیں ہے. تو عرض یہ ہے کہ وَإِيَّايَ فَرْحَبُونَ، اس کے بعد فرماتا ہے وَإِيَّايَ فَرْحَبُونَ. اِيَّا آپ نے دیکھا نا، اِيَّاكَ نَعْبُدْ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ. یہ اِيَّا ضمیر نہیں ہے، کیا ضمیر ہے یہ؟ بہرحال آپ کی خدمت میں ضمیر کے اقسام ہیں عربی زبان میں. ایک یہ ہے کہ اِيَّاكَ، اِيَّاكُما، اِيَّاكُم، اِيَّاكِ، اِيَّاكُما، اِيَّاكُنَّ، اِيَّاهُ، اِيَّاهُما، مثلا 14 ضمیر، یہ منصوب حالت میں ہوتا ہے. ایا کا معنی بعض لوگ ترجمہ میں لکھتے ایا صرف، نہیں، ایا کا معنی صرف نہیں ہے. ایا کا، ایا ہو صرف ضمیر ہے، مفعول کا ضمیر ہے، یا حالت نسبی کا ضمیر ہے، نہ منصوب ہونے کا. خود ضمیر منصوب نہیں ہوتا، محل اس کا منصوب ہے، خلاصہ صرف ضمیر ہے. تو پھر ایاکہ میں خدا یا صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ایاکہ نعبد ایاکہ نستعین معنی کیوں کرتے ہیں؟ وہ آگے آنے کی وجہ سے ہے. ایاکہ پہلا آیا نا، نعبد بعد میں آیا، ایاکہ پہلا آیا، نستعین بعد میں آیا. تو جو مفعول تھا بعد میں آنا چاہیے، پہلے فعل آتا ہے عربی زبان میں، پھر فاعل آتا ہے، پھر مفعول آتا ہے. نعبدک نستعینک کہنا چاہیے، یا نعبد ایاک نستعین ایاک کہنا چاہیے، لیکن اس کے جگہ پر کیا آیا؟ ایاک پہلا آیا، ایاک نعبد ایاک نستعین. جو ضمیر، جو بھی چیز بعد میں آنا چاہیے، اس کو آگے کیا تو مخصوص ہونے کا معنی دیتا ہے، محصور ہونے کا معنی دیتا ہے. عربی زبان میں ایک جملہ ہے، تقدیم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص. وہ چیز جو پیچھے آنا چاہیے اس کو آگے کر دیا تو معنی حصر دیتا ہے، محصور ہونے کا، مخصوص ہونے کا معنی دیتا ہے. ایاک نعبد، اگر یہی نعبد ایاک ہوتا، خدا یہ تیری عبادت کرتے ہیں، یہی معنی ہونا تھا، لیکن ایاک کو آگے کر دیا، ایاک نعبد، تو کیا ہو گیا؟ خدا یا صرف تیری عبادت کرتے. نستعین و ایاک اگر ہوتا تو خدا یا تجھ سے مدد چاہتے ہیں، یہ معنی ہوتا، لیکن نستعین کو کیا کہ بعد میں ایاک کو پہلے لایا، ایاک نستعین، تو معنی کیا ہوا؟ خدا یا صرف اور صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں. تو آگے آنے سے یہ معنی دیتا ہے، عربی زبان کی خصوصیت. یہاں پر بھی دیکھیے وَإِيَّايَ فَرْحَبُونَ، وَإِيَّايَ، اِيَّا وہی ہے، اِيَّا متکلم ہے، مجھ سے، مجھ سے، اِيَّاكَ صرف تجھ سے، اِيَّايَ صرف مجھ سے، اِيَّايَ صرف مجھ سے، یا یہ متکلم ہے. فَرْحَبُونَ صرف مجھ سے ڈرو، رحبت ڈرنے کو کہتے ہیں، رحبت ترہیب، ارہاب، یہ جو دہشت گردی ہے اس کو عرب لوگ کیا کہتے ہیں؟ ارہاب کہتے ہیں. کیا نام ہے دہشت گردی کو عرب؟ دہشت وہی خوف ہے نا، عرب لوگ اس کو ارہاب کہتے ہیں. رحبت، ایایا فرحبون، مجھ سے ڈرو. اب یہ معنی تھوڑا سا صحیح نہیں ہوا، کیا کہنا چاہیے؟ صرف مجھ سے ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو۔ فرحبون میں ایک فے بھی ہے، کیا ہوا؟ فے بھی ہے، نتیجے بھی ہے، بس صرف مجھ سے ڈرو۔ جب یہ باتیں ہو گئی، اس کے نتیجہ کیا ہے؟ بس صرف مجھ سے ڈرنا، فے کے معنی بس کے معنی دیتا ہے۔ فرحبون میں آخر میں زیر ہے نون پر، زیر کا معنی کیا ہے؟ ایک یہ یہاں پر ہے، محذوف ہے، یعنی زیر بتاتا ہے یہاں پر ایک یہ ہے۔ فرحبونی یعنی مجھ سے، بہت تاکید ہے، یا صرف مجھ سے، فرحبونی مجھ سے،
بار بار،
ہاں تو بار بار یعنی تاکید زیادہ ہے، یعنی صرف مجھ سے ڈرو۔ توحید در خوف ہے، خدا کے علاوہ کسی اور سے خوف نہیں کھانا ہے۔ دوسروں سے ڈرتے ہی نہیں ڈرتے ہیں، ڈرنے میں ایک یہ ہے کہ اگر خدا نہ چاہے کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، اسی لیے یہ ایک مسئلہ ہے، خدا کے بعد دوسروں سے ڈر سکتے ہیں، خدا کے برابر کسی سے نہیں ڈر سکتے ہیں۔ خدا کے یخشون الناس کا خشیت اللہ، قرآن میں مذمت کرتے کچھ لوگوں کا کہ یہ لوگ خدا کے برابر لوگوں سے بھی ڈرتے ہیں، امریکہ سے ڈرتے ہیں خدا کے برابر۔ خدا مذمت کرتا ہے ان لوگوں کا جو خدا کے برابر لوگوں سے ڈرتے ہیں، اور مخلصین کے لیے کیا فرماتا ہے؟ یخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، یہ خدا والے ایسا ہے کہ صرف خدا سے ڈرتے ہیں، خدا کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ تو یہاں پر ایک اعلیٰ یہ ہے کہ انبیاء ہے، ائمہ اطہار ہے، خدا کے علاوہ کسی اور کا خوف ہی نہیں ہے۔ سحرے فرعون نے فرعون سے کہا کہ میں تم سب کو سولی پر لٹکاؤں گا، پھانسی دوں گا، تو کہا کہ نہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتا، انما تقضی ہذہ الحیاۃ الدنیا، تم ہماری دنیاوی زندگی کو ختم کر سکتے ہو، ہماری دنیاوی زندگی کو ختم کر سکتے ہو، ہمیں ختم نہیں کر سکتے ہو۔ یہ خوف نہیں تھا، لیکن اگر خوف ہے تو سب سے زیادہ خوف خدا کو ہونا چاہیے، یعنی خدا کے برابر دوسرے کو خوف ہو تو خدا اتنا مؤثر نہیں ہوگا۔ خدا کا خوف زیادہ ہو تو حساس مواقع میں انسان خدا کے راستے کو اپنائے گا۔ جس کو خوف زیادہ ہے اسی کے ساتھ دیتے ہیں نا، ابھی امریکہ کے ساتھ کیوں دیتے ہیں؟ کیوں دیتے؟ کیونکہ اس کو خوف زیادہ ہے۔ تو مومن کو چاہیے سب سے زیادہ خوف خدا ہو، اور ایک ایک دنیا کے سارے باغ دوڑ خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ دوسرے یہ ہے کہ جادوگر جو فرعون کے تھے، انہوں نے کیا کہا؟ تم اسی دنیاوی زندگی کو ختم کر سکتے ہو، ہمیں ختم نہیں کر سکتے ہو۔ خلاصہ عالم کے باغ دوڑ خدا کے ہاتھ میں، اسی لیے توحید در خوف، خوف توحید کے اقسام میں سے کیا ہے؟ صرف خدا سے ڈرنا، یعنی سب سے زیادہ خدا سے ڈرنا۔ چنانچہ محبت میں بھی یہی ہے، توحید در محبت، یعنی سب سے زیادہ محبوب خدا ہو، تو اس وقت خدا اور غیر خدا میں ٹکراؤ ہو تو خدا کو انتخاب کریں گے۔ جس سے زیادہ محبت ہوتا ہے اسی کو انتخاب کرتا ہے، جس سے زیادہ خوف ہوتا ہے اسی کو انتخاب کرتا ہے۔ تو حقیقت یہ صرف الفاظ اور لفاظی نہیں، حقیقتاً طاقت خدا کے پاس ہے، دنیا بھی خدا کے پاس، آخرت بھی خدا کے پاس۔ نمرود اتنے طاقتور بادشاہ تھا، ایک مچھر اس کے ناک کے اندر گیا اور بیچاروں کو بیچارہ کر دیا۔ تو کیا ہے خدا، تاریخ میں ایسی مثالیں ہیں کہ کیا ہے، جتنے طاقتور لوگ تھے ایک آن میں، حتیٰ اولیاء اللہ بھی، حضرت سلیمان بھی، اتنی بڑی حکومت اور بڑا محل بنایا، محل کے اوپر گیا ایک دیکھنے کے لیے، وہی پہ قبضہ روح ہوا۔ خدا کے نبی، عظیم نبی، قدرت خدا لامحدود ہے، اسی لیے سب سے زیادہ خوف خدا کا ہو تو انسان آزاد ہو جاتا ہے۔ دنیا میں جس سے ہم ڈرتے ہیں، بے اصول ہوتے ہیں، مفاد پرست ہوتے ہیں، ان کا خوف کی وجہ سے انسان غلام بن جاتا ہے، انسان انسانی اقدار پر، دینی اقدار پر عمل نہیں کر سکتا ہے، غلام بن جاتا ہے۔ عموماً جو طاقتور ہوتا ہے وہ ایک شیطان ہوتا ہے، بدترین شکل شیطان ہوتا ہے طاقتور لوگ۔ بدترین شیطان کا غلام بن جاتا ہے. تو صرف خدا کا خوف ہو، یعنی سب سے زیادہ خوف خدا ہو، تو پھر انسان آزاد ہو جاتا ہے. کوئی کسی اور کا جملہ ہے، بہرحال جملہ بہت بدیہی جملہ ہے، شروعات میں، انقلاب کے شروعات میں تعجب کرتے تھے امام خمینی سے امریکہ کے مقابل میں اس طرح سے کھڑا ہوتا، کہتے وجہ یہ ہے کہ جس کے دل میں خوف خدا ہو، کیا ہے، حدیث بھی ہے، دنیا اس سے ڈرتی ہے، وہ دنیا سے نہیں ڈرتا ہے. خوف خدا دل میں، مولا فرماتے ہیں اگر سارے عرب مل کر ایک دوسرے کی مدد کرے اور میرے ساتھ جنگ کے لیے آ جائے، میں پشت کرنے والا نہیں ہوں. تو توحید در خوف، اس کی ظاہر ہے ایک کہنے سے تو نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ تربیت کرنا پڑے گا، داستانیں سنانا پڑے گا، دعاؤں کے ذریعے، سیرت کے ذریعے، مختلف ذرائع میں. کربلا میں دیکھیے امام حسین، اس سے بڑھ کر خوف کے کیا مواقع ہونے چاہیے. کربلا سارے اہل بیت اسیر ہونے والے ہیں، پیاسے، چھوٹے چھوٹے بچے، عجیب و غریب حالات. وہاں پر بھی امام حسین فرماتے خدایا جب بھی تیرے درگاہ میں آیا میں حاجت لے کر، تو نے میری حاجت پوری کی، رضا بقضائک تسلیما لامرک لا معبود سواک. تو توحید در رحبت، توحید در خوف، ہمیں موحد بننا ہے، خوف میں صرف خدا سے ڈرنا ہے. ہاں جی، ہمارے جوان نعرہ تو لگاتے تھے، انشاءاللہ اس پر عمل بھی کرتے آئے ہیں، کافی حد تک عملاً نظر آتا ہے، لیکن درجات ہے عمل کرنے میں. عمل کرنے میں سفر کے آخر تک جانا، کہتے ذوالقرنین کے ساتھ سفر، ظلمات کے سفر میں گئے لوگ، کٹتے گئے، آہستہ آہستہ کٹتے گئے. تو خلاصہ کیا ہے، سپر طاقت ہے نہ روس نہ امریکہ، سپر طاقت ہے خدا. خلاصہ اس بات پر حقیقتاً یقین ہو، ایمان ہو، تو انسان بہت مضبوط ہوتا ہے. البتہ کچھ عقل کی ضرورت ہے، ایمان کے علاوہ عقل کے ذریعے بھی کام کرنا، اپنے ایمان کو عقل کے روشنی میں اس سے بہترین فائدہ اٹھانا. البتہ ایمان جب ہو تو عقل بھی آئے گی، کیونکہ واقعاً ایمان ہو تو ذمہ داری کا احساس کرتا ہے، ذمہ داری کا احساس کرتا ہے، اپنی پوری طاقت کو صحیح راہ میں خرچ کرتا ہے. ہاں جی، ہاں بہت آگے ہے. بہلے تو جناب خدیجہ کی بھی مناسبت ہے آپ کی وفات کا. جناب خدیجہ کی عظمت کو آپ دیکھیے، ایک خاتون ہیں مکہ کی سب سے زیادہ دولت مند خاتون ہیں. دولت سخت امتحان ہوتا ہے، بہت سخت امتحان ہوتا ہے. غربت کے وقت انسان کو خدا یاد آتا ہے، اپنی کمزوری کی وجہ سے خدا یاد آتا ہے، خدا کے درگاہ میں جاتا ہے، دعا کرتا ہے. لیکن جب دولت آتی ہے تو سمجھتا ہے اب کسی کی طرف میں محتاج نہیں ہوں، مغرور ہوتا ہے. ان الانسان لیبغى عن رآه استغنى، قرآن کہتا ہے انسان طاغی ہوتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے جب اپنے آپ کو غنی پاتا ہے. البتہ قرآن یہ نہیں کہتا دولت مند ہونے سے، نہیں، استغنا، اپنے آپ کو غنی دیکھتا ہے، یعنی سمجھتا ہے کہ میں غنی ہوں. جو خدا والے دولت مند ہوتے ہیں، دولت تو ہے لیکن اس کو امانت الہی سمجھتے ہیں، دولت میرے پاس ہے، خدا نے مجھے یہ دی ہے آزمانے کے لیے، امانت کے طور پر استفادہ کرنے کے لیے. اصل مالک خدا ہے. حضرت سلیمان نے یہی کہا نا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل و کرم ہے، لیبلونی، آزمانے کے لیے دیا ہے، اشکر ام اکفر، کیا میں شکر ادا کرتا ہوں یا کفر اختیار کرتا ہوں. جنات پر بھی حکمران تھے، ہوا پر بھی حکمران تھے، ہوائی جہاز کے بغیر ان کے قالین پر بیٹھ کر کیا ہے ہوا میں اڑتے تھے، بہت عجیب بات تھی. اس کے باوجود سمجھتا تھا یہ فضل و کرم الہی ہے، اور امتحان کا بھی ایک ذریعہ ہے. اس عالم میں موت سے پہلے ہر چیز امتحان کے ذریعہ ہے، دین، قرآن، پیغمبر، امام، حتی خدا بھی امتحان کے ذریعے، کہ آپ خدا سے کیا استفادہ کرتے ہیں، کچھ لوگ خدا سے ناجائز استفادہ کرتے ہیں نا، خدا کے نام سے دیکھو اپنی دربار چمکاتے ہیں، تو آپ کس طرح سے استفادہ کریں گے؟ تو یہ اب دولت میں یہی ایک مسئلہ یہ ہے کہ دولت انسان کو مغرور کرتا ہے، بے نیازی کا احساس ہو جاتا ہے، دوسروں کو انسان نہیں سمجھتا ہے، دوسروں کو پست سمجھنے لگتا ہے، حقیر سمجھنے لگتا ہے، بہت سخت ہوتا ہے۔ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا نزدیک سے، دولت جب آ گئے نا بدل جاتے، ان کے ماہیت ہی بدل جاتے ہیں، اقدار بدل جاتے ہیں، فضیلت اور رذیلت کے معیار بدل جاتا ہے۔ اب کل تک دوست تھے، عزیز اقارب تھے، آج اگر میرے پاس اتنی دولت آ گئی ان کو پست سمجھنے لگتا ہے، حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ یہ بہت مسئلہ ہے۔ جناب خدیجہ کے پاس اتنی دولت اور پیغمبر خدا کے پاس تقریباً کچھ نہیں تھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب پیغمبر دنیا میں آئے، کوئی عورت ان کو لے جانے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ پیسہ چاہتے تھے نا، وہ دیہات سے آتی تھی، بچے کو لے کر جاتی تھی تاکہ کچھ پیسہ کمائے، اس بچے کی تربیت کر کے، بچوں کو پال پوس کر کچھ کیا کرے، پیسہ کمانے، پیسہ والوں کے بچوں کو لے جاتے تھے۔ پیغمبر اگرچہ خاندان کے لحاظ سے تو بہت عظیم خاندان تھے، لیکن دولت نہیں تھی، اسی لیے کسی نے نہیں لے گیا۔ خود حمیدہ آخر میں جب کوئی بچے بھی نہیں ملا، کیا نام، حلیمہ سعدیہ، جب کوئی بچہ نہیں ملا تو پیغمبر کو لے کر گئی خالی جانے سے۔ یہ خاندان مالی لحاظ سے، پیغمبر پھر والد بھی تو فوت ہو چکے تھے، تو خدیجہ نے از خود اقدام کیا۔ عموماً عورتوں کے لیے بہت سخت ہوتا ہے خود شوہر کو دعوت دے دے، خود شوہر کو دعوت دے دے۔ البتہ مشہور یہ ہے لوگوں کے درمیان کہ 40 سال آپ کی عمر تھی، پیغمبر کی عمر 25 سال، لیکن بہت سے محققین کی تحقیق کے مطابق نہیں، کم تر، یعنی 28 سال کی روایتیں ہیں، 30 سال کی روایتیں ہیں، 32 سال کی روایتیں ہیں، 40 سال کی بھی ہے، یعنی ایسا نہیں کہ 40 سال ہی بڑی ہو، بلکہ کہتے ہیں آپ کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، 28 سال کے ہو تو آپ کیوں، تجارت کرتی تھی اس لیے مصروفیت بھی تھی، تو جو بیٹیاں تھیں وہ آپ کے بہن کی بیٹیاں تھیں۔ ظاہر ہے محبت و نفرت کے معیار پیغمبر ہو تو کچھ اور ہوتا، اگر محبت و نفرت کے معیار علی ہو تو جتنے علی کے دشمن اس کی زیادہ عزت کریں گے، جتنے علی کے دوست اس کی کمتر عزت کریں گے۔ یہ بنی امیہ کی تربیت کے نتیجے میں مسلمانوں کی یہ قسمت اس طرح سے بنی ہے، جس کی وجہ سے امت اسلامی کی یہی حالت ہے۔ خدایا بحق محمد آل محمد، خدایا پیغمبر خدا کا واسطہ، جس سال میں جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب دنیا سے گئے، پیغمبر نے اس سال کا نام ہی عام الحزن، حزن کا سال نام رکھا۔ اگرچہ ابو طالب کی کمی کو علی نے پورا کر دیا، خدیجہ کی کمی کو جناب سیدہ نے پورا کر دیا، لیکن جناب سیدہ بہت چھوٹی تھی، جناب ابو طالب قریش کا سردار تھا، علی تو پیغمبر پر ایمان لانے والے جوان تھے، ظاہر معاشرے کے لحاظ سے اس خلا کو مکمل پورا نہیں کر سکتے تھے۔ عام الحزن پیغمبر کے حزن کا سال تھا، اب پیغمبر کی مشکلات میں اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ 3 سال کے بعد آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ خدایا جناب خدیجہ کا واسطہ، پیغمبر خدا کا واسطہ، علی مرتضیٰ کا واسطہ، جناب خدیجہ آپ دیتے 13 یا 12 معصومین کی ماں ہے، جناب سیدہ کی ماں ہے، باقی 11 اماموں کی ماں ہے، علی مرتضیٰ کے پرورش کرنے والی ماں ہے۔ خدایا جناب خدیجہ کی سیرت کو اپنانے کی، اس دین کی خدمت کرنے کے لیے جس دین کے لیے ان ہستیوں نے اتنی قربانیاں پیش کر دی، ہمیں توفیق عنایت فرما۔ خدایا ماہ رمضان کی فیوضات سے بہترین استفادہ کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ خدایا فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو یہودیوں کے، اسرائیل کے، دشمنان اسلام کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما۔ امت مسلمہ کو فلسطینوں کی مدد کرنے کی توفیق عنایت فرما. خدا امام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے ظہور کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو انجام دینے کی توفیق عنایت فرما. خدا امت کو متحد ہو کر اسلام کے اعلیٰ اہداف کو عملی کرنے کی توفیق عنایت فرما. خدا غم محمد و آل محمد کے علاوہ کسی اور غم میں گرفتار نہ فرما. خدا ہماری مساجد، امام بارگاہیں، دینی مراکز، علماء کرام، مراجع اعظام، رہبر معظم انقلاب اور آیت اللہ سیستانی اور تمام دین کی خدمت کرنے والے، مؤمنین کی خدمت کرنے والے، ملک کی، وطن کی خدمت کرنے والوں کے توفیقات میں اضافہ فرما. تمام شہدائے ملت کے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ.